السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اسلامی ممالک کی فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سعودی عرب پہنچ گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور پاک بھارت کرکٹ کے متعلق یہ خبر.
سیکیورٹی خدشات کے باعث پاکستان اور بھارت کے مابین T20 ورلڈ کپ کا میچ دھرمشالہ کی بجائے کولکتہ میں کروانے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے سلووینیا، سربیا اور کروشیا نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اور ایران نے مزید 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. ادھر انڈونیشی بحر الجزائر میں لاکھوں افراد نے بدھ کے روز مکمل سورج گرہن کا ایک غیر معمولی نظارہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج سے سعودی عرب کے 3 روزہ دورے کا آغاز کر دیا ہے. امکان ہے کہ اس دورے کے دوران وہ انسداد دہشت گردی کے لیے تشکیل کیے گئے 34 ملکی اتحاد میں پاکستان کے کردار کی وضاحت کریں گے. وہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور ملک کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بدھ کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد راد الشمال نامی مشترکہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کرنا ہے. پاکستان سمیت 21 ممالک سعودی عرب کے شمال میں ہونے والی ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کی قیادت کو اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی تھی. راد الشمال نامی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کے علاوہ پاکستانی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ دفاعی شعبے میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی. سعودی عرب نے گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف 34 سے زائد اسلامی ممالک کے اتحاد کے قیام کا اعلان کیا تھا، اور ان فوجی مشقوں میں اس اتحاد میں شامل ممالک کی افواج بھی حصہ لے رہی ہیں. پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی زیر قیادت بننے والے اتحاد میں شمولیت سے متعلق غیر واضح بیانات سامنے آتے رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہے، لیکن بعد میں یہ وضاحت کی گئی کہ ابھی اس بارے میں پاکستان کو مزید تفصیلات کا انتظار ہے، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا. جمعیت علماء اسلام فیض سے تعلق رکھنے والے سینیٹر طلحہ محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ فوجی مشقوں میں شرکت سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد کا حصہ ہے.
جیسے ان کا پروگرام ہے، وہ پروگرام تو یہی شو کرتا ہے کہ وہ اس اتحاد کے اندر شامل ہیں. اگر اس اتحاد میں شامل نہ ہوتے تو پھر اس طریقے کے ساتھ ہر چیز میں پارٹیسپیشن وہ شاید نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہیے کہ حکومت اس میں اپنی پوزیشن کو واضح کرے.
سعودی کی قیادت میں جس اتحاد کے قیام کا اعلان کیا گیا، اس میں خطے کے 3 اہم ممالک ایران، شام اور عراق شامل نہیں ہیں. واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں تناؤ کے باعث پاکستان میں قانون سازوں اور دیگر حلقوں کی طرف سے حکومت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے ایران کو یہ تاثر ملے کہ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں ایران کے خدشات کو دور کرے گا.
ظاہر ہے پاکستان نے خود ہی یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم ایران کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر حکومت پاکستان اس طرف قدم اٹھاتی ہے تو دی بیسٹ ہے، لیکن عالمی اسلام کو ایک ہونا چاہیے.
ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ سفارتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بھی کوشش کی، اور رواں سال جنوری میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کے ہمراہ اسی سلسلے میں ریاض اور تہران کے دورے بھی کیے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم کے خارجہ امور کے لیے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اسلام آباد کی اعلی ترین ترجیح ہے، اور ملک جوہری پروگرام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. سرتاج عزیز امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں جان کیری کے بیان کا حوالہ دے رہے تھے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی حالت میں اپنی جوہری صلاحیت کسی دوسرے ملک کو منتقل نہیں کرے گا۔ یہ بات انہوں نے منگل کی شام سینٹ کے اجلاس میں پاک امریکہ اسٹریٹیجک مذاکرات پر ہونے والی بحث کے دوران کہی۔ ذرائع ابلاغ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب پاکستان سے جوہری ہتھیار خرید سکتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ میڈیا میں جان کیری کی بات کو غلط پیرائے میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف ملک کے اپنے دفاع کے لیے ہے اور وہ کسی بھی حالت میں اسے کسی دوسرے ملک کو منتقل نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے جوہری پروگرام کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے اسٹریٹیجک ہتھیاروں کے علاوہ میدان جنگ میں استعمال کے لیے چھوٹے جوہری ہتھیار بھی تیار کیے ہیں اور ان کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان انہیں کسی دوسرے ملک کو منتقل کر سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ماضی میں پاکستان سے دیگر ملکوں کو جوہری ٹیکنالوجی منتقل ہوئی، اس لیے پاکستان کو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے تشویش ہے دوسرے ملکوں کو، اور وہ تشویش یہ ہے کہ جب بیٹل نیوکلیئر ویپن ہو جائیں گے تو ذرا سی جنگ جو ہے وہ پھر نیوکلیئر جنگ بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے اگلے تشویش کا اظہار کرتی ہیں اور پاکستان کو پھر اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا پڑتا ہے۔
مذاکرات کے دوران جان کیری نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کرے اور تخفیف کو اپنی پالیسی کا اہم حصہ بنائے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور بعد ازاں انہوں نے بھی رواں ماہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران خود واشنگٹن پر یہ واضح کیا کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام پر کوئی قدغن قبول نہیں کرے گا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ امریکہ کو بتایا گیا کہ ڈیٹرنس یعنی جوہری صلاحیت کے ذریعے دشمن کو حملہ کرنے سے روکنے کا تصور بدل رہا ہے اور پاکستان کو اپنے حریف یعنی بھارت کی جوہری صلاحیت اور اس کے پروگرام میں ہونے والی ترقی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تاہم ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا تھا کہ دفاع کا تعلق جوہری صلاحیت سے ہے، نہ کہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوہری بم بھی آنے والی کئی نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے، لہذا پاکستان کو ہتھیاروں کی تعداد کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
پاکستان کی اپنی سرحد میں چلے اگر کوئی نیوکلیئر ویپن تو اس کا اثر دوسری طرف پڑے گا، دوسری طرف چلے گا تو پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا، ہم اتنے قریب ہیں ایک دوسرے سے۔ سو اس میں تعداد کی جو ریس ہے میرے خیال میں اس پہ سوچ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔
پاکستان اس سے قبل بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جب تک بھارت اپنے جوہری ہتھیاروں میں تخفیف پر آمادہ نہیں ہوگا پاکستان ایسی کسی تجویز پر غور نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے کہا کہ پاکستان کی جوہری پالیسی پر بحث کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس بارے میں فیصلہ سازی میں بہتری لائی جا سکے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
انڈونیشی بحر الجزائر میں لاکھوں افراد نے بدھ کے روز مکمل سورج گرہن کا ایک غیر معمولی نظارہ کیا۔ 12 صوبوں اور اس نظام ملاقات میں آنے والے 3 علاقوں کے آسمانی مشاہدہ کرنے والے ایک اسپورٹس اسٹیڈیم میں جمع ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ سیارہ گاہوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی جمع ہوئے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد چاند زمین اور سورج کے درمیان حرکت کرنے لگا تو تقریباً 2 منٹ تک اس گرہن کے دوران دن کی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ اس دوران وہاں کے رہائشی مذہبی رسومات کے طور پر اپنے گھٹنوں پر جھک گئے اور عبادت شروع کر دی۔ بدقسمتی سے بادلوں کے باعث انڈونیشیا کے کچھ علاقوں میں گرہن صاف نہ دیکھا جا سکا۔ ایشیا اور آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں بھی جزوی گرہن دیکھا گیا۔ صومالیہ میں پولیس نے بتایا ہے کہ موگادیشو میں بدھ کے روز پولیس کی عمارت کے نزدیک چائے کی دکان کے باہر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ الشباب عسکریت پسند گروپ کے ترجمان نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے رائٹرز کو بتایا کہ 10 پولیس افسر ہلاک ہوئے ہیں۔ موگادیشو پولیس کمشنر علی ہرسی بارے کا کہنا ہے کہ کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور وہ دھماکے سے سخت زخمی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ بدھ کے روز کے اس دھماکے سے پیشتر پیر کے روز بلدوین پولیس کمانڈر کرنل علی نے بتایا کہ ایئرپورٹ کے باہر ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے، جن میں افریقی یونین کے 2 فوجی بھی شامل تھے، لیکن پولیس نے دوسرے دھماکوں کو ناکام بنا دیا۔ عبدی کا کہنا تھا کہ پولیس نے 20 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سلووینیا، کرویشیا اور سربیا نے کہا ہے کہ وہ ان تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے مزید رکاوٹیں کھڑی کریں گے جو بلقان کے راستے یورپی یونین کے ممالک میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ملک سلووینیا کی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نصف شب کے بعد مغربی بلقان کے راستے کسی بھی تارکین وطن کو نہیں آنے دیا جائے گا، جیسا کہ اب تک ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نظریہ آتا ہے کہ سلووینیا اب تارکین وطن کی آمد کو روک دے گا، سوائے ان تارکین وطن کے جو یہاں سیاسی پناہ کی درخواست کریں گے یا جو انسانی بنیادوں پر داخل ہونا چاہیں گے، اور ان سب کے معاملے کا انفرادی سطح پر جائزہ لیا جائے گا۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ اکتوبر کے بعد سلووینیا سے گزرنے والے 4,78,000 میں سے صرف 460 تارکین وطن نے سلووینیا میں سیاسی پناہ کی درخواست کی تھی، جبکہ ان میں سے زیادہ تر یورپی یونین کے امیر ممالک میں چلے گئے تھے۔ سربیا، جو یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ سلووینیا کے فیصلے سے یہ آیا ہے کہ اب تارکین وطن کے لیے بلقان کا راستہ بند ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ دوسری طرف کروشیا کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ تارکین وطن کے متعلق نئے قواعد و ضوابط کو لاگو کرے گا، اور صرف انہی کو آنے کی اجازت دی جائے گی جن کے پاس درست سفری دستاویزات ہوں گی۔ یونان کے مختلف علاقوں میں 30,000 سے زائد تارکین وطن پھنسے ہوئے ہیں جو شمال کی طرف سرحد بند ہونے کے بعد آگے نہیں جا سکتے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کو 2 مزید بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ ایک روز قبل ایران نے متعدد میزائلوں کے تجربے کیے، جس پر امریکہ نے ایران پر تنقید کی، جبکہ تہران کا موقف ہے کہ یہ تجربات اس کی دفاعی صلاحیت کا اظہار ہیں۔ ایران کے میڈیا کے مطابق بدھ کو 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے قادر ایچ نامی میزائلوں کے تجربے کیے گئے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ مناسب رد عمل کی ضرورت پر زور دے گا۔ ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم ایران کے میزائل پروگرام کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر قدم اٹھائیں گے۔ اسرائیل میں ایک فلسطینی نے چاقو سے حملہ کر کے ایک امریکی سیاح کو ہلاک اور دیگر 12 کو زخمی کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق منگل کو تل ابیب کے قریب مشہور سیاحتی مقام جافا میں اس شخص نے اچانک لوگوں پر چاقو سے وار کرنا شروع کیا، لیکن اس دوران پولیس نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مرنے والے امریکی شہری کی شناخت ٹیلر ایلن فورس کے طور پر کی ہے، اور اس حملے کو بے حس کاروائی قرار دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز فلسطینیوں کی طرف سے متعدد حملوں کی مذمت کی جو اس وقت ہوئے ہیں جب وہ اسرائیل کے دورے پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس نفرت انگیز تشدد کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ مل کر بات کرتے ہوئے بائیڈن نے ایک امریکی کو چاقو گھونپنے کے واقعے کو دہشت گردی کی ایک نفرت انگیز کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہذب رہنما تشدد کو ایک موضوع رویہ قرار نہیں دے سکتے۔ ان کے الفاظ،
وی اسٹارٹڈ آور ڈسکشن اباؤٹ دی موسٹ ریسنٹ ہینس ٹیررسٹ اٹیک یسٹرڈے ان جافا اینڈ جیروشلم۔
ہم نے کل جافا اور یروشلم میں ہونے والے سب سے زیادہ نفرت انگیز حملے پر گفتگو شروع کر دی ہے۔ پیٹا ٹیکوا، میری بیوی، میرے 2 پوتے پوتی حملے کے مقام سے کچھ ہی فاصلے پر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں درست طور پر نہیں کہہ سکتا کہ فاصلہ 100 میٹر تھا یا 1,000 میٹر، مگر اس سے احساس ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ٹیلر کے خاندان والوں کے ساتھ، کل اور ہر روز حملوں کا شکار ہونے والے سب لوگوں کے ساتھ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے یقینی طور پر یہ کہنے دیجیے کہ امریکہ ایسی کاروائیوں کی اور ان کاروائیوں کی مذمت نہ کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حملے بلا جواز تھے اور ان کی مذمت نہ کرنے پر بائیڈن کی طرح انہوں نے بھی فلسطینی لیڈروں کی مذمت کی۔
جو آئی اپریشیٹ یور سٹرانگ کنڈمنیشن آف ٹیررزم، نتھنگ جسٹیفائز دیز اٹیکس، بٹ انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ عباس ہیز ناٹ اونلی ریفیوزڈ ٹو کنڈم دیز ٹیررسٹ اٹیکس۔
جو دہشت گردی کی سخت مذمت کرنے پر میں آپ کو سراہتا ہوں، ان حملوں کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، مگر بدقسمتی سے فلسطینی صدر محمود عباس نے نہ صرف ان حملوں کی مذمت سے انکار کیا بلکہ ان کی فتح پارٹی نے واقعتاً اس امریکی شہری کے قاتل کو شہید اور ہیرو قرار دیا۔ یہ غلط بات ہے، اور دہشت گردی کی مذمت میں ناکام رہنے پر بین الاقوامی برادری اور ہر شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پیش رفت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ریاستی حل پر کام کرنا آسان نہیں، مگر یہ کہ موجودہ تشدد اور انتقامی کاروائیاں بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا اور عہد کیا کہ اگر ایران نے امریکہ اور پانچ دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو کاروائی کی جائے گی۔ نائب صدر جو بائیڈن فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے بعد جمعرات کو اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز صومالیہ میں الشباب کے خلاف ایک فضائی حملے میں 150 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ کہ صومالیہ میں افریقی یونین کے فوجیوں کو آئندہ ایک طویل لڑائی کا سامنا ہوگا۔ نیروبی سے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں صومالیہ کے صدارتی ترجمان داؤد اویس نے فضائی حملے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صومالیہ اس حملے سے آگاہ تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے امور میں حصہ لیا تھا۔
We think that this was a significant victory not only for Somalia but also for the entire region as we face.
ہمارا خیال ہے کہ یہ نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایسے ہی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ یہ ایک مربوط حملہ تھا جس میں صومالیہ کی فورسز نے اپنی امریکی ہم منصبوں کے ساتھ حصہ لیا۔ ان علاقوں کی بہت سخت نگرانی کی جا رہی تھی۔ دہشت گرد گروپ الشباب کے جس تربیتی کیمپ کو ہدف بنایا گیا وہ موغادیشو کے شمال میں 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا ہے کہ امریکہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جنگجو کیمپ چھوڑنے والے ہیں، اور ان سے افریقی یونین کی فورسز اور صومالیہ میں امریکی فوجی مشیروں کو ایک فوری خطرہ لاحق تھا۔ الشباب کے ترجمان ابو مصعب نے فضائی حملے کی تصدیق کی، لیکن کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ اس نے کہا کہ الشباب سیکیورٹی کی وجہ پر کسی ایک مقام پر 100 سے زیادہ جنگجو اکٹھے نہیں کرتی۔ تجزیہ کار یان سینٹ پیری، جو برلن میں قائم سیکیورٹی کا ایک ادارہ موسیکون چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا موقع دوبارہ نہ آئے۔
Usually, Al-Shabaab, historically speaking, has always spread out its troops very well.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے الشباب نے عام طور پر اپنے فوجی ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے پھیلا رکھے ہیں، اس لیے اگر واقعی معاملہ یہ تھا کہ ان کے اتنے بہت سے لوگ ایک مقام پر موجود تھے تو یہ حکمت عملی کے اعتبار سے ایک غلطی تھی جسے انہیں یقینی طور پر دہرانا نہیں چاہیے۔ الشباب موغادیشو میں عام شہریوں کے خلاف تواتر سے بموں کے حملے کرتا رہا ہے، جبکہ وہ گزشتہ سال کے وسط سے افریقی یونین کے فوجیوں کے خلاف بھی نئے طاقت کے ساتھ نبرد آزما رہا ہے۔ 15 جنوری کو الشباب کے جنگجوؤں نے العادی میں کینیا کے ایک فوجی کیمپ پر اچانک دھاوا بولا تھا۔ فروری میں صومالیہ کے صدر نے کہا تھا کہ اس حملے میں 200 فوجی ہلاک ہوئے، جو ایک ایسا دعویٰ تھا جس کی کینیا کی حکومت نے تردید کی۔ سیکیورٹی سے متعلق تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ ان حملوں اور دوسرے حالیہ حملوں میں ہونے والے بھاری نقصانات افریقی یونین کی فورس ایمیسوم کی شہرت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار سینٹ پیری کہتے ہیں کہ فضائی حملے ضروری نہیں کہ زمینی فوجیوں کے دباؤ کو کم کرے۔
Any American or Western support will be from the air, so they'll adjust their strategies accordingly.
کوئی بھی امریکی یا مغربی مدد فضائی ذریعے سے ہوگی تو الشباب اپنی حکمت عملی کو اس کے مطابق ڈھال لے گی، جبکہ مقامی فوجیوں پر اپنی توجہ کا ارتکاز برقرار رکھے گی۔ اصل پیغام در حقیقت ایمیسوم کی جانب سے آنا چاہیے، اسے امریکیوں سے کہیں زیادہ کینیا کی ڈیفنس فورسز اور صومالیہ کی فوجیوں کی طرف سے آنا چاہیے۔ ایمیسوم صومالیہ میں 2007 سے الشباب سے لڑ رہی ہے۔ اس وقت اس فورس میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ صومالی حکومت کو معاونت فراہم کرنے کے لیے علاقے میں 22,000 فوجی موجود ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان اور بھارت کا گروپ میچ دھرم شالہ کی بجائے کولکتہ میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ان دنوں بھارت میں جاری ہے، جس میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 19 مارچ کو ریاست ہماچل پردیش کے شہر دھرم شالہ میں کھیلا جانا تھا، لیکن اس ریاست کے وزیر اعلیٰ نے پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں لات و لال سے کام لیا تھا، جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے میچ کا مقام تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ بدھ کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے کہا کہ ایونٹ کی سلامتی اور تحفظ آئی سی سی کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی سے متعلق مشیروں سے مشاورت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تحفظات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ڈیوڈ رچرڈسن نے کہا کہ آئی سی سی کو اس فیصلے سے بہت سے شائقین کو ہونے والی مایوسی کا ادراک ہے، لیکن اس ٹورنامنٹ اور اس میں شامل لوگوں کی سلامتی اور تحفظ اسے مقدم ہے۔
Had we not played the match at all, there would have been more grounds to worry about. Broadcasters, sponsors being upset that the match India versus Pakistan, one of the biggest matches of the event.
وہ کہتے ہیں کہ اگر میچ کھیلا ہی نہ جاتا تو اس سے شراکت داروں اور نشریاتی اداروں سمیت بہت سے لوگوں کو شدید مایوسی ہوتی کہ پاکستان اور بھارت کا ایک بڑا میچ نہیں ہو سکا، لہذا میچ کو صرف کولکتہ منتقل کرنے سے اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین دستیاب راستہ تھا۔ حالیہ مہینوں میں بھارت میں انتہا پسندوں کی طرف سے پاکستان مخالف مظاہروں اور احتجاج میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس دوران بھارت جانے والی متعدد پاکستانی شخصیات کے ساتھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ میچ کا مقام تبدیل کرنے کا معاملہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ ہونا باقی ہے۔ قومی ٹیم کو بدھ کو بھارت روانہ ہونا تھا، لیکن پاکستان کے وزیراعظم نے ٹیم کی سیکیورٹی سے متعلق تسلی بخش اقدام کی یقین دہانی تک کھلاڑیوں کو بھارت نہ بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک سیکیورٹی ٹیم نے رواں ہفتے ہی بھارت کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور اس بارے میں رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوا دی تھی۔ اب پاکستانی وزارت داخلہ ہی حتمی فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جائے گی یا نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آئی سی سی کی طرف سے میچ کا مقام تبدیل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کے بقول ٹیم کی بھارت روانگی کا فیصلہ تاحال نہیں ہوا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گھر کب آؤ گے، گھر کب آؤ، بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے، اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا، اس میں ہو گھر، او ہم سفر تیرا میرا۔
अपना। सोनू का ये भी मानना है कि मौसीकी की कोई इंतहा नहीं, इस दुनिया में जो जहाँ तक पहुँचना चाहे उसके लिए आसमान खुला है। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स की आवाज बनने वाले सोनू निगम ये भी कहते हैं कि एक वक्त आता है जब गाना सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि अच्छी गायकी के जरिए किसी काम की उमंग जगाने के लिए भी गाया जाता है। आजकल की फिल्मों में एक ही हीरो के लिए मुख्तलिफ गुलुकारों की आवाज में गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस नए रुझान के बारे में बात करते हुए सोनू ने कहा कि उनके ख्याल में एक कैरेक्टर के लिए एक ही आवाज सूट करती है, इससे टेम्पो भी बना रहता है। एक फिल्म में एक हीरो के गीत एक ही आवाज में हो वही अच्छा लगता है। जैसे राज कपूर के लिए मुकेश प्लेबैक सिंगिंग किया करते थे और दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी और तलत महमूद।
नीली नीली घटाओं से है छन रही हल्की हल्की रोशनी,
तुम ही देखो ना ये क्या हो गया,
तुम्हारा हूँ मैं और तुम।
इस सवाल पर कि वो अपनी पहचान किस किस्म का म्यूजिक समझते हैं, सोनू कहते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक पसंद है, इसलिए उन्होंने पॉप, क्लासिकल या किसी एक कैटेगरी तक अपने गानों को महदूद नहीं किया।
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना।
इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
लाइफ इन अमेरिका के साथ मुदस्सिरा मंजर। अमेरिका में चॉकलेट के भी नए जायके सामने आ रहे हैं। बचपन में सुना था कैंडी खाने से दांत खराब हो जाते हैं, शायद जरूरत से ज्यादा खाने से ऐसा होता हो, मगर नई तहकीक ये कहती है कि मूड खराब हो, थोड़ी कमजोरी महसूस हो या फिर आप चाको चौबंद रहना चाहते हों तो चॉकलेट का इस्तेमाल बुरा ख्याल नहीं। मगर सिर्फ यही नहीं, चॉकलेट एक बहुत अच्छा और नफीस तोहफा भी है। अमेरिका में बास त्योहारों पर तो चॉकलेट खास तौर पर तोहफे में देने का रिवाज है। हाल ही में एक जायजे से जाहिर हुआ है कि जिन अमरीकियों को अपनी सेहत की बहुत फिक्र रहती है वो चाहते हैं कि चॉकलेट की तैयारी में ऐसे अज्जा शामिल किए जाएँ जो सेहत के लिए मुफीद हैं। चुनांचे चॉकलेट बनाने वालों ने इस पर फौरी तवज्जो दी है और उनमें से एक नेशनल कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन भी है। सुजन स्मिथ इसकी नायब सदर हैं और वो कहती हैं कि चॉकलेट सिर्फ कैंडी के तौर पर ही नहीं खाई जाती, उसे खानों का बाकायदा हिस्सा बनाया जा सकता है। और कार्ला हॉल, जो एक पेशावर शेफ हैं, इससे इत्तेफाक करती हैं और कहती हैं कि वो अक्सर चॉकलेट बाकायदा खानों का हिस्सा बना देती हैं।
We can actually have a meal of chocolate from the appetizer to the dessert. And I think that
Hall keh rahi thi ki hum waqaitan chocolate meal yani khana taiyar kar sakte hain jisme appetizer se lekar meethe ki dish tak shamil hai. Aur mera khayal hai ki chocolate ko phalon, berries aur sabziyon ke sath milakar khana sehat ke liye acha hai. Chef Carla Hall ek riwayati Mexican dish taiyar karti hain jiska naam hai mole. Aur isme wo خالص چاکلیٹ کو مرغی، پیاز، لہسن اور ٹماٹروں کے ساتھ ملا کر پکاتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک چاکلیٹ کی دکان پر آپ کو چاکلیٹ کی بہت سی قسمیں ملیں گی، طرح طرح کے ذائقوں اور نئی نئی خوشبوؤں کے ساتھ، اور ان میں چپوٹلے سنمن ٹرفل ان کی خاص پیشکش ہے۔
It's two flavors that are interesting enough to people and it's not too far off.
لیکن چاکلیٹ کی صنعت کے ماہرین کہتے ہیں कि अगर आपको सादा और पुरानी तर्ज की चॉकलेट पसंद है तो फिक्र ना कीजिए, इसमें कमी नहीं आएगी। मुदस्सिर मंजर, اردو وی او اے واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پنجاب کے سابق مقتول گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر آج لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں. انہیں گزشتہ روز سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان کے کچھلک علاقے سے بازیاب کیا تھا. شہباز تاثیر کو اگست 2011 میں لاہور کے گلبرگ ایریا سے اغوا کیا گیا تھا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
لاہور کے کیولری گراؤنڈ کے اس حصے میں جہاں مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں، بدھ کے روز سخت سیکورٹی کے ماحول میں بھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، کیونکہ لگ بھگ 4.5 برس قبل گلبرگ لاہور سے اغوا کیے جانے والا اس خاندان کا چشم و چراغ شہباز تاثیر بلوچستان کے کچلاک ٹاؤن کے باہر واقع ایک ہوٹل سے سیکورٹی اداروں کی کارروائی کے ذریعے بازیاب ہونے کے بعد لاہور اپنے گھر پہنچا تھا. ایک سینئر سیکیورٹی آفیشل کا کہنا تھا کہ ان کو جب شہباز تاثیر ملا تو اس کی لمبی داڑھی تھی اور بال بھی لمبے تھے. تاہم شناخت کے بعد شہباز تاثیر کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں اس کے طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شہباز تاثیر کی جسمانی اور ذہنی حالت بالکل نارمل ہے. بعد ازاں ایک خصوصی پرواز کے ذریعے بدھ کی صبح شہباز تاثیر کو لاہور پہنچا دیا گیا. جتنا عرصہ شہباز تاثیر اغوا کاروں کے چنگل میں پھنسا رہا، اس کے اہل خانہ رہائی کے لیے اپیلے کرتے رہے. شہباز تاثیر کی اہلیہ میرین تاثیر اکثر ٹویٹ کیا کرتی تھیں، جن پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھا ہوتا تھا. یہ وہ قرآنی آیت ہے جس کا ورد کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی. شہباز تاثیر کو 26 اگست 2011 کو اغوا کیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں غیر مصدقہ ایسی اطلاعات بھی میڈیا میں آتی رہی کہ وہ ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، مگر شہباز کے اہل خانہ نے کبھی ہمت نہیں ہاری. جس طرح شہباز تاثیر ایک اہم شخصیت کے صاحبزادے تھے، اسی طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے بھی تاحال اغوا کاروں کے پاس ہیں. شہباز تاثیر کی بازیابی کے بعد یوسف رضا گیلانی بھی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی رہائی مل پائے گی.
2013 میں میرا بیٹا بھی اغوا ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے. میں توقع کروں گا کہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی کاوش کریں، تاکہ یہاں بھی کافی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، فیملی سفر کر رہی ہے، ان کی پوری بچے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں.
شہباز تاثیر کے اغوا سے محض 13 روز پہلے لاہور ہی کے علاقے ماڈل ٹاؤن سے امریکی کانٹریکٹر وارن وائنسٹائن کو القاعدہ نے اغوا کیا تھا، لیکن وائنسٹائن بدقسمتی سے گزشتہ برس جنوری میں ایک ڈرون حملے میں افغانستان پاکستان کی سرحد پر ہلاک ہو گیا تھا. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں حکام نے بتایا ہے کہ کم از کم 10 طالبان پر مشتمل ایک گروپ نے مربوط حملہ کیا ہے اور سیکیورٹی افواج کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے. طالبان کا گروپ بھاری اسلحے سے لیس تھا. بدھ کے روز کیے گئے اس حملے کا ہدف افغان پولیس کے صدر دفاتر اور افغانستان کا انٹیلیجنس ادارہ تھا. اسلام آباد سے یہ ہے جلیل اختر کی رپورٹ.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے سرکاری دفاتر پر حملہ کیا. حکام کے مطابق ضلع گریشک میں بدھ کو الصبح لگ بھگ 10 عسکریت پسندوں نے پولیس کے صدر دفتر اور انٹیلیجنس دفتر پر حملہ کیا. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں میں سے 7 سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے ہیں، جبکہ دیگر کو قابو کرنے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے. حملے میں کم از کم 2 پولیس افسر ہلاک اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کا بتایا جا رہا ہے. طالبان کے ایک ترجمان قاری یوسف احمدی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس جھڑپ کے باعث حکام نے قندھار اور ہیرات کے مابین اس مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا جو افغانستان کے جنوبی خطے کو مغربی حصے سے ملاتی ہے۔ شاہراہ کی بندش سے ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہلمند طالبان کی مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں میں سے ایک اور پوست کی کاشت کے لیے مشہور علاقہ ہے۔ یہاں منشیات کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی سرگرم رہتے ہیں اور اکثر یہاں ہلاکت خیز واقعات اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ملک میں مصالحتی کوششوں کے مستقبل پر پہلے ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل گروپ نے مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے توقع ظاہر کی تھی کہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست بات چیت کا سلسلہ 7 مارچ تک شروع ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے ہی طالبان نے اپنی پیشگی شرائط کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی منظوری تک وہ حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے۔ امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ بات چیت کے عمل کو جلد از جلد بحال ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر آنے والے مہینوں میں پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ دریں اسنا ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ ہیرات میں طالبان مخالف دھڑوں میں جھڑپوں میں لگ بھگ 70 جنگجو مارے گئے ہیں جن میں کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھڑپیں طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور اور ملا محمد رسول کی قیادت میں الگ ہونے والے دھڑے کے حامیوں کے درمیان ہوئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دیگر علاقوں سے بھی طالبان جنگجو اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے ہیرات پہنچے ہیں، تاہم لڑائی میں ہونے والے جانی نقصان سے متعلق آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی اور صومالی فوجوں نے موغادیشو کے مغرب میں الشباب کے اڈے پر حملہ کیا ہے۔ پچھلے 5 روز میں اس عسکریت پسند گروپ پر یہ دوسرا بڑا امریکی حملہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ بدھ کے روز یہ فوجی کاروائی امریکہ اور صومالی حکومت کا شباب کے خلاف مشترکہ مشن تھا۔ صومالیہ میں ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ ہیلی کاپٹروں نے آدھی رات کے بعد ادھیگل قصبے میں 60 سے 70 کے درمیان فوجی اتارے۔ عہدیدار نے محمد اویس ابو بکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فوجیوں نے اس کے بعد قصبے پر 3 یا 4 حملے کیے اور جنگجوؤں کو نقصان پہنچایا۔ الشباب نے کہا ہے کہ اس حملے میں اس کا ایک جنگجو ہلاک ہوا ہے۔ شام اور دوسرے ملکوں سے آنے والے ہزارہ تارکین وطن اب یونان کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بدھ کے روز مقدونیہ کی طرف سے اپنی سرحد بند کرنے کے بعد تارکین کا شمالی یورپ میں داخل ہونے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ مقدونیہ نے اس کے ایک روز بعد اپنی سرحد بند کی ہے جب سلوینیا، کروئیشیا اور سربیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ تقریباً تمام تارکین وطن کے لیے اپنا راستہ بند کر رہا ہے۔ امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے لیے دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلے میں تمام نظریں منگل کے روز ہونے والی پرائمریز پر مرکوز ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے برنی سینڈرز نے ریاست مشیگن میں سخت مقابلے کے بعد ہلری کلنٹن کے خلاف غیر متوقع فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی مہم میں جان ڈال دی ہے، جبکہ ہلری کلنٹن نے برنی سینڈرز کو مسیسیپی میں بآسانی شکست دے دی ہے۔ اسی اثنا میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ریاستوں میں فتح حاصل کرتے ہوئے صدارتی نامزدگی کے لیے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون اور رچرڈ گرین کی رپورٹوں میں اسد حسن کی زبانی۔
برنی سینڈر نے مشیگن میں اپسیٹ کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں نامزدگی کے حصول کی دوڑ ختم نہیں ہوئی اور کچھ عرصہ مزید تگ و دو جاری رہے گی۔
The revolution.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اس رات کا مطلب ہے کہ برنی سینڈر کی انتخابی مہم عوامی انقلاب جس کی ہم بات کر رہی ہیں، سیاسی انقلاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ مضبوطی کے ساتھ پورے ملک میں موجود ہے۔ ہلری کلنٹن نے مسیسیپی میں آسانی سے فتح حاصل کر لی، جبکہ مشیگن میں وہ ڈیلیگیٹس کی تعداد میں حصے دار ہوں گی۔ انہیں آئندہ ہفتے 5 بڑی ریاستوں میں پرائمری سے قبل ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے بھاری برتری حاصل ہے۔
If you work for me and if you vote for me, I will work my heart out for you. I will work every single day.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے لیے آپ کام کریں اور مجھے ووٹ دیں تو میں دل و جان سے آپ کے لیے کام کروں گی، میں ہر روز کام کروں گی۔ ادھر ریپبلکن پارٹی کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی نامزدگی کی جانب ایک اور اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور مسیسیپی اور مشیگن دونوں ریاستوں میں واضح فتح حاصل کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹی وی پر حالیہ منفی اشتہاروں کے باوجود اپنی فتح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ پر بہت شیطانی حملے کیے ہیں اور ہر وہ شخص جس نے مجھ پر حملے کیے آج شکست کھا چکا ہے اور مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ٹیڈ کروز نے آئیڈاہو میں ہونے والے پرائمریز میں فتح اور ان نئی عوامی جائزہ رپورٹوں سے حوصلہ پایا ہے جن کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ ٹیڈ کروز بتا رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کی کچھ ہی منٹ پہلے جاری کردہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں ہمیں ملک بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ برابر کے مقابلے میں دکھایا گیا ہے۔ اس موقع پر مارکو روبیو نے کہا،
یو بلیوڈ ان می وانس، آئی ایم آسکنگ یو ٹو بلیو اگین،
آپ نے مجھ پر ایک بار بھروسہ کیا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر مجھ پر بھروسہ کریں۔ سینیٹر مارکو روبیو آئندہ ہفتے اپنی ریاست فلوریڈا میں کامیابی کی توقعات رکھے ہوئے ہیں جو ان کی اس دوڑ میں موجودگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ منگل کے روز کے پرائمریز میں کافی پیچھے رہے۔ فلوریڈا اور اوہایو آئندہ ہفتے ان پانچ ریاستوں میں شامل ہیں جہاں پرائمریز منعقد ہو رہی ہیں اور یہاں فتح امیدوار کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی کوششوں میں کسی امیدوار کے لیے میک آر بریک، یعنی آر یا پار کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر اسٹیفان دی مستورا بدھ کے روز جنیوا میں موجود تھے جہاں شام کے متحارب دھڑوں کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی متوقع ہے، تاہم مذاکرات کے لیے وفود کی آمد میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل سست رفتاری سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ تفصیلات ایک بار پھر اسد حسن سے۔
بدھ کے روز ایک نیوز بریفنگ میں دی مستورا نے کہا کہ مذاکرات کے لیے وسیع انتظامات اور مختلف طرح کے شرکا ہیں کیونکہ جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوششیں بیک وقت جاری ہیں۔
The talks are therefore going to be staggered in terms of arrivals. We are having people coming tomorrow. We'll have people coming on Sunday.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک وفود کے پہنچنے کی بات ہے، مذاکرات کا عمل دباؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ کل پہنچ رہے ہیں، کچھ اتوار کے روز، کچھ لوگ ہفتے کے روز بھی آ سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم غیر رسمی بات چیت شروع کر دیں، ہوٹلوں میں یا پھر ادھر ہی۔ جو آتے ہیں اس دوران بات چیت کرتے رہیں، تاہم قابل ذکر تیاریاں 14 مارچ پیر کے لیے ہیں انشاءاللہ۔ دی مستورا اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب جان ایگی لینڈ اور یو این ڈی پی شام کے صدر یعقوب الہیلو کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے لیے پہنچے تھے۔ تینوں شخصیات نے بتایا کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 238,485 افراد تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچائی جا سکی ہے، جبکہ امداد کے حامل 536 ٹرک بھجوائے گئے ہیں۔ شام کی حکومت نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ 14 مارچ سے پہلے، جب مذاکرات پوری طرح سے جاری ہوں گے، اس عمل میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لڑکھڑاتے عمل پر تشویش نہیں رکھتا کیونکہ جب فروری میں مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا۔ اقوام متحدہ نے شام کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان جن مذاکرات کی میزبانی کی ہے، ان کا مقصد دونوں فریقوں کا شام کے اندر کسی سیاسی عمل کی منتقلی کے لیے کسی معاہدے پر رضامند ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس سے ملک میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے میں مدد مل سکے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فضا فرحان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے خواتین کی معاشی ترقی کے لیے بنائے گئے اعلی سطحی پینل کے لیے نامزد ہونے والی پاکستانی خاتون ہیں۔ وہ توانائی سے متعلق ایک ادارے کی ڈائریکٹر ہیں جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں شمسی توانائی کی مدد سے بجلی کی فراہمی کے مسئلے کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہماری ساتھی سارا زمان نے فضا فرحان سے ٹیلی فون پر انٹرویو کیا۔
فضا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ نے جو خواتین کے لیے یہ پینل تشکیل کیا ہے، جس میں آپ بھی نامزد ہوئی ہیں، اس پینل کا مقصد کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں؟
جی سارا، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ جو یہ اقوام متحدہ کا ہائی لیول پینل کریٹ کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی 8 اور کافی انفلوئنشل گلوبل تھنکرز لیڈرز ہیں فرام ڈفرنٹ سیکٹرز، اور اس کا مقصد یہ کہ ہم لوگ بیٹھ کے تو جو عورتوں کے معاشی امپاورمنٹ کے لیے وی کریٹ سولوشن، ہم لوگ اسٹریٹجائز کریں کہ ہم کس طرح عورتوں کے اکنامک رائٹس کے لیے وہ ایکشنز یا وہ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان دا نیکسٹ ایئرس، کہ ہم لوگ ایونچولی 2030 تک عورتوں کے حقوق کے لیے پوری طرح سے، معاشی حقوق کے لیے پوری طرح سے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر سکیں اور عورتوں کو فارمل اور ایکٹیو لیبر فورس پارٹیسپیشن میں انکلوڈ کرا سکیں۔ ڈائلاگز ہوں گے, ایکشن اسٹیپس بنیں گے, امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز بنیں گی, اور اقوام متحدہ اپنے سارے ممالک میں ان کو امپلیمنٹ کرائے گا حکومتوں کے ذریعے.
یہ بتائیے, دنیا کے مختلف ممالک میں جو خواتین رہتی ہیں ان کے حقوق کی صورتحال اور خاص طور پہ معاشی حقوق کی صورتحال مختلف ہے ایک دوسرے سے, یا ایسی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی جائے گی جو پوری دنیا کی خواتین کے لیے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک اوور آل قسم کی حکمت عملی ہو, کس حد تک فوکس کیا جائے گا مختلف ریجنز پر؟
انہوں نے میرا فار ایگزامپل انتخاب پاکستان سے اس لیے کیا, اور میری ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ مجھے جو ایجنڈا پیش کرنا ہے وہ پاکستان کی طرف سے کرنا ہے, کہ پاکستان کی عورت کا کیا مسئلہ ہے, پاکستان کا, ساؤتھ ایشیا کا, اس کے کیا مسائل ہیں جس سے اس کو معاشی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے, کیونکہ اس خطے کی عورت کے مسئلے جو ویسٹرن عورت ہوگی اس سے تھوڑے مختلف ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نے بہت اچھی طرح سے پینلسٹ کا انتخاب کیا ہے کہ ہر خطے کی ریپرزینٹیشن ہو, دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کی ریپرزینٹیشن ہو, اور ڈفرینٹ مطلب تھاٹ پیٹرن کی ریپرزینٹیشن ہو. گورنمنٹ سے بھی لوگ ہیں, سول سوسائٹی سے بھی ہیں.
آپ سی ای او ہیں بخش فاؤنڈیشن کی اور ڈائریکٹر ہیں بخش انرجی کی, یہ ایک ایسی تنظیم ہے, میں اپنے سامعین کو بتاتی چلوں, ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ چھوٹے پیمانے کے قرضے دیتا ہے دیہی علاقوں میں لوگوں کو تاکہ وہ سسٹینیبل جو سولر انرجی ہے, یعنی جو دوبارہ قابل استعمال سولر انرجی ہے, وہ استعمال کر سکیں اور اپنی جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ اسے پوری کر سکیں. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فضا, کہ آپ مختلف دیہی علاقوں میں خواتین کو ان پروجیکٹس کا انچارج بناتی ہیں, تو یہ آپ نے ضروری کیوں سمجھا کہ جب آپ کسی گاؤں میں یا دیہات میں جائیں تو کسی خاتون کو اس منصوبے کا ہیڈ بنائیں, اس کو سربراہ بنائیں, نہ کہ گاؤں کے کسی بڑے آدمی کو؟
بالکل سارا, یہ ہم نے اس سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلہ کیا تھا. پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہم جو ہمارے گاؤں ہیں ان کے مختلف چیلنجز کو ایک سولوشن کے ساتھ ہم لوگ امپیکٹ کر سکیں. یہ وہ دیہات ہیں جہاں پہ مطلب میں کہتی ہوں کہ گرڈ تو پہنچنا دور کی بات, کمبا بھی نہیں لگا ہوا, اور وہاں پہ عورتوں کے حالات بہت برے تھے. وہاں پہ کمیونٹی میں ہر طرح کے مطلب, چاہے آپ صحت کی بات کر لیں, چاہے آپ پڑھائی کی بات کر لیں, چاہے آپ صاف پانی کی بات کر لیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ ایک اس طرح کا سلوشن وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس سے ہم ایک نظریے سے بہت ساری چیزوں کو امپیکٹ کر سکیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے جو ہمارا سوشل آنٹرپرینیور ہے, جو ہم لوگ جس فرد کو چوز کرتے ہیں جس میں یہ سولر چارجنگ اسٹیشنس کو چلانا ہوتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, اور وہ اس کا آنٹرپرینیور بن جاتا ہے, وہ ہم نے عورت کا انتخاب کیا. اس سے ہمیں فائدہ یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ نہ صرف ہمارا جو آنٹرپرینیور کا کانسیپٹ تھا وہ پورا ہوا, بلکہ ایک عورت کو امپاور کر کے, اس کو ٹرین کر کے, تو وہ ہماری گاؤں میں ایجنٹ آف چینج بن گئی. وہ گھر گھر جا کے باقی عورتوں کو بتانا شروع ہوگی کہ بی بی گھر سے باہر نکلو, اپنے لیے کام کرو, اپنے لیے آمدنی کماؤ, امپاورمنٹ کا ایجنٹ بن گئی وہ. اور اس طرح ہماری وہ جو وومن امپاورمنٹ کا گول تھا وہ بھی اچیو ہونا شروع ہو گیا.
فضا, خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جو اتنی کم عمر میں, 30 سال سے کم کی آپ کی عمر ہے, اور اس میں آپ انرجی کے سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں اور دو اداروں کی آپ سربراہی کر رہی ہیں, اور بہت کچھ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اچیو کر چکی ہیں, اور ظاہر ہے اب یو این پینل پہ بھی آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بات ہے, تو اپنے اس مختصر سے لیکن بہت ہی کامیاب سفر سے آپ نے کیا دو تین لیسنز, کیا دو تین سبق سیکھے ہیں جو آپ چاہیں گی ہماری جو خواتین لسنرز ہیں خاص طور پہ, اور جو ہمارے مرد لسنرز بھی ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرنا؟
تو بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت میری بہت ساری تعریفیں کر دی, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ایک لیسن میں ہر ایک کو کہتی ہوں, یہی کہتی ہوں کہ اپنی زندگی ایک ہے ہم سب کی, اور بہت ہی ہماری یونیک سی, منفرد سی ہماری ایک زندگی ہے, جسے کچھ نہیں پتا کہ کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے. تو جو کرنا ہے, جو بننا ہے, جو چیز خوشی دیتی ہے, وہ آج ہی کر لیں. تو چاہے آپ عورت ہو یا آپ مرد ہو, جو آپ کی اپنی زندگی ہے وہ جی لیں, اور جو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ بنیں, وہ کریں دنیا میں, تو وہ کر لیں, کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور بے واپس نہیں آنی.
بہت شکریہ فضا وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا.
بہت شکریہ سارا, تھینک یو ویری مچ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حال ہی میں کیوو یوکرین میں کابینہ کے وزراء کے کلب میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر جیفری پائٹ نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کے عوام کے ساتھ اپنی اس وابستگی کی پختہ ترین یقین دہانی کرائی کہ وہ اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک کہ یوکرین, یوکرین کی حکومت, یوکرینی راڈا اور صدر اصلاحات کے مشکل راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ماضی میں جو پالیسیاں اور اقدامات ملک کو پیچھے لے جانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں انہیں اب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سفیر پائٹ نے کہا کہ اس نقطہ نظر سے میں خاص طور پر وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ سال کی اصلاحات کو اب مستقل قرار دینے کی یقین دہانی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے مجھے امریکہ کی اس کامیابی پر انتہائی فخر ہے جو اس نے حاصل کی ہے۔ امریکہ نے گشت کے لیے قائم کی جانے والی نئی پولیس کی معاونت کے لیے $2 کروڑ سے زیادہ کی رقم کا وعدہ کیا ہے۔ یاواروف میں فیئرلیس گارڈین ٹریننگ کے ذریعے حاصل کی گئی کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سرحدی محافظوں کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نیشنل گارڈز کے ساتھ اپنی مضبوط شراکت داری جاری رکھنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ بین الاقوامی ترقیات سے متعلق امریکی ادارے کے توسط سے امریکہ یوکرین کی حکومت، عدالتوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ شراکت داری بھی جاری رکھے گا تاکہ ان اصلاحات میں مدد فراہم کی جا سکے جو قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہیں، بدعنوانی سے نمٹتی ہیں اور عدالتی خود مختاری اور احتساب میں اضافہ کرتی ہیں۔ آخر میں سفیر پائٹ نے انصاف اور قانون کی حکمرانی سے متعلق اصلاحات کے تیسرے ستون استغاثہ سے متعلق سیکٹر پر توجہ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس حوالے سے امریکہ یوکرین کے نیشنل اینٹی کرپشن بیورو، اینٹی کرپشن پراسیکیوٹرز اور پراسیکیوٹرز جنرل کے دفتر کے ان افراد کے لیے جو اصلاحات سے اپنی حقیقی وابستگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں اپنی زیادہ سے زیادہ حمایت کی پیشکش جاری رکھے گا۔ سفیر پائٹ کے مطابق اس شعبے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بالکل واضح انداز میں اس کا عملی اظہار کیا جائے کہ ایک نیا نظام قائم ہوگا اور یہ کہ اس کا تعلق ماضی کے تباہ کن اور مسموم اقدامات جاری رکھنے یا اس قسم کی بدعنوانی کو برداشت کرنے سے نہیں جو یوکرین کی سابقہ حکومتوں کا امتیازی وصف تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یوکرین اپنے شراکت دار امریکہ کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے. اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے. چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں. اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے. ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے. آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ خبریں لے کے آئے ہیں. ناسا نے پلوٹو کی بے انتہا تفصیلی تصویریں جاری کی ہیں جو نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ نے جولائی میں تاریخی طور پر اس سیارے کے قریب سے گزرتے ہوئے بنائی تھیں. ان حیران کن تصویروں سے اس چھوٹے سے برفانی سیارے کی پیچیدہ اور مختلف نوع سرزمین کا انکشاف ہوتا ہے. تصویروں سے پلوٹو پر قدیم قطع زمین کا اندازہ ہوتا ہے جو گھڑے کی صورت کے ساتھ ساتھ نئے راہ گزر کی طرح کا ہے، جس میں برفانی میدان نمایاں ہے. نیو ہورائزنز جیولوجی کے ناسا کے ایمز تحقیقاتی مرکز میں جیو فزکس اور امیجنگ ٹیم کے سربراہ جیف مور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پلوٹو کی سطح مارس کی طرح یعنی مریخ کی طرح پیچیدہ ہے. بقول ان کے، پہاڑوں کی بہنگم قطاریں کاداور ٹیلوں کی طرح ہیں جو منجمد نائٹروجن کے ڈھیر پر وسیع، گاڑے اور نرم گداز سطح پر تیر رہے ہیں. یہ وہ خطہ ہے جسے سپوٹنک پلانم کا نام دیا گیا ہے. اخباری بیان کے مطابق اس میں ممکنہ مٹی کے ٹیلے، نائٹروجن کا بہاؤ اور وادیوں کی قطاریں ہیں، جنہوں نے ہو سکتا ہے کہ پلوٹو کی سطح پر مواد کے بہاؤ کے عمل سے یہ شکل اختیار کر لی ہو. ناسا کا کہنا یہ ہے کہ پلوٹو پر بے ترتیب قسم کی پہاڑیاں بھی موجود ہیں جو جوپیٹر کے چاند پوریا کی سطح کی طرح کی سرزمین سے مشابہ ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج دوسری خبر ہے ان سمندری پرندوں کے بارے میں جو پلاسٹک کھا چکے ہیں. ایک نئی تحقیق کے مطابق تقریباً 90% سمندری پرندے پلاسٹک کھا چکے ہیں، جبکہ 2050 تک تمام سمندری پرندے ایسے پرندوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے پلاسٹک کھایا ہے. پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا کہنا ہے کہ 1960 کی دہائی میں صنعتی سطح پر پلاسٹک کی تیاری شروع ہونے کے بعد 5% سے بھی کم سمندری پرندوں کے جسم میں پلاسٹک پایا جاتا تھا. تحقیق کاروں کو سمندری پرندوں کے جسم سے تمام طرح کی پلاسٹک کی چیزیں ملیں، جن میں غبارے، چمکنے والی چھڑیاں، سگریٹ لائٹر، ماڈل کاریں اور کھلونے شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ البتروس، پینگوئن اور بگلوں کے پلاسٹک کھانے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے، جس سے انہیں شدید بیماری لاحق ہو سکتی ہے یا پھر ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. پرندے پلاسٹک کو مچھلی کے انڈے یا دوسری خوراک سمجھ کر کھا جاتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے ساحلوں پر پلاسٹک خورانی کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پلاسٹک کی گولیوں کے استعمال کو کم کیا گیا ہے، مگر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے قریب بحر الکاہل میں صورتحال خراب ہے، جہاں پرندوں کی مختلف نسلوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اور اب آپ کو ایک نئی کہکشاں کے بارے میں بھی بتاتے چلیں. ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انتہائی دور دراز فاصلے پر ایک کہکشاں کا پتہ چلایا ہے.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر ہیں ناشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.